ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 348، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 28/12/2003، موضوع میدان محشر کی سزائیں۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، موبائل نمبر 0300-511-9879، راولپنڈی۔
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان محشر میں بعض لوگوں پر ہونے والے، وارد ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں کہ میدان محشر میں اس کی رسوائی کیسے ہوگی، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا: ما من صاحب ذہب ولا فضہ لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار۔ سونے اور چاندی کو جمع کرنے والا، لا يؤدي منها حقها، اور اس کی زکات ادا نہ کرنے والا، الا اذا كان يوم القيامه، جو قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے سونے اور چاندی کو اس کی پلیٹیں تیار کی جائیں گی۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر ان کو جہنم کی آگ میں سرخ کیا جائے گا۔ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، پھر ان گرم کی ہوئی پلیٹوں کے ساتھ اس کی پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ، اور جب یہ ٹھنڈی ہوں گی دوبارہ ان کو جہنم میں پھر اس کی آگ پر گرم کیا جائے گا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور یہ اس کے ساتھ اس دن ہوگا، یہ اس کا حشر، اس کو سزا اس دن ملے گی جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حتی یقضا بین العباد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیرا سبیلہ اما الی الجنت و اما الی النار، پھر یہ زکوٰۃ نہ دینے والا جب فیصلے کر دیے جائیں گے، یہ اپنا ٹھکانہ یا جنت میں دیکھے گا یا جہنم میں دیکھے گا۔ قیل یا رسول اللہ فل ایبل، پوچھا گیا اللہ کے نبی، فل ایبل، اونٹوں کے بارے میں، اس کی زکات ادا نہ کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، کہ وہ جو اونٹ رکھتا ہے اور اس کی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو اوندھے منہ لٹا دیا جائے گا، اور جتنے اونٹ اس نے دنیا میں رکھے تھے وہ آج کے دن خوب فربہ ہو کر موٹے ہو کر آئیں گے، ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی ایک اونٹ بھی کم نہ ہوگا، ایک بچہ اونٹ کا بھی کم نہ ہوگا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اس زکات نہ دینے والے اپنے مالک کو اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے اور اس کو اپنے منہ کے ذریعے کاٹیں گے۔ پہلا اونٹ اس پہ سے گزرے گا، پھر دوسرا گزرے گا، تیسرا گزرے گا، ابھی اونٹ ختم نہیں ہوں گے کہ وہ دوبارہ پہلا اونٹ پھر اس کے اوپر سے گزرنے لگ جائے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلما مر علیہ اولاہما رد علیہ اخراہما فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ، ایک اونٹ دوسرے اونٹ کے بعد اس پر گزرے گا اور تمام اونٹ اس کو رونتے ہوئے، اس کو کاٹتے ہوئے گزریں گے، اس دن کان مقدارہ خمسین الف سنہ، جس دن اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حتی یقضا بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فیرا سبیلہ اما الی الجنت و اما الی النار، پھر یہ اپنا ٹھکانہ یا جنت میں پائے گا یا جہنم میں پائے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی طریقے سے گائے اور بکری کی زکات ادا نہ کرنے والا، اللہ اس کو میدان محشر میں اوندے منہ لٹائے گا، گائے اور بکریاں آئیں گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان بکریوں اور گائے کے سینگوں میں، یعنی کوئی سینگ مڑی نہیں ہوگی، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے سینگ ہوں گے، اور وہ اپنے سینگوں کے ذریعے سے اس کو ماریں گی، اپنے پاؤں تلے کچلیں گی، یہاں تک کہ پہلی گزرے گی، پھر دوسری، پھر آخری گزرے گی، اور پھر پہلی گزرنے لگ جائے گی۔ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ، یہاں تک کہ اس دن کے جس دن اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ حتی یقضا بین العباد، یہاں تک کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فیرا سبیلہ اما الی الجنت و اما الی النار، پھر یہ بندہ دیکھے گا اپنا ٹھکانہ یا جنت میں یا جہنم میں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس دن یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، قیامت کے دن قاتل اپنے مقتول کے ساتھ آئے گا، ناسیتہ ورأسہ بیدہ، اس نے مقتول نے قاتل کی پیشانی پکڑی ہوگی، اس کا سر پکڑا ہوگا، وأدواجہ تشخب، اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، دمن یقول یا رب قتلنی ھذا، پھر وہ کہے گا اے اللہ اس آدمی نے مجھ کو قتل کیا تھا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ مقتول اپنے قاتل کو عرش کے قریب فرمائے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع اردین، جو آدمی کسی سے ظلم کے ذریعے سے زمین اس کی ہتھیا لیتا ہے، اللہ سات زمینوں کے طبق، جس طرح زمین کے سات طبق ہیں، ساتوں زمینوں کے طبق اس کے گلے میں ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے اس زمین کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو آدمی سود کھاتا ہے وہ میدان معاشر میں ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے شیطان نے مس کے ذریعے سے اس کو باولا کر دیا ہے، یہ پاگل بن گیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یحشر المتکبرون یوم القیامۃ امثال ذر، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا چیوٹیوں کی شکل میں، فی صور الرجال، ان چیوٹیوں کی شکلیں انسانوں کی شکلیں ہوں گی لیکن ان کے قد چھوٹے کر دیے جائیں گے جتنی چیوٹیاں ہوتی ہیں، یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یساقون الی سجن فی جہنم، اور ان کو جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا. یسمى بولس، جس کو بولس کہا جاتا ہے. تعلوہم نار الانیار، جس میں سخت ترین آگ ہوگی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یسقون من اسارت اہل النار، ان قیدیوں کو جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لکل غادر لواء عند استحی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر وہ آدمی جس نے خلیفہ کی بیعت کی ہے اور پھر اس نے بیعت کو توڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا اس کے پیٹ پر، چوتروں کے قریب ایک جھنڈا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹ پر لگا دے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، دور سے پتہ لگ جائے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے خلیفہ کی بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کانت له امرأتان فمال الی احداہما جا یوم القیامہ وشقہ مائل. فرمایا جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ اپنی ایک بیوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہ مزاۃ لحم. جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، بے ضرورت سوال کرتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عبادہ بن ثابت کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسہ علی الصدقہ قالوا یا ابا الولید اتق اللہ لا تأتی یوم القیامہ ببعیر تحمله له رغا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو الولید، عبادہ بن ثابت کی کنیت ہے، عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے صدقہ خیرات زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا. پھر فرمایا، اے ابو الولید اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر رہنا، لا تأتی یوم القیامت ببعیر تحمله له رغا، ایسے نہ ہو کہ تو قیامت کے دن میدان محشر میں میرے پاس آئے اور تیرے کندھے پر ایک اونٹ ہو اور وہ اونٹ بل بلا رہا ہو، او بقرہ، یا تیرے کندھے پر گائے ہو، لہو خوار، اور وہ گائے ڈکار رہی ہو، او شاتم، لہا سوا، یا تیرے کندھے پر کوئی بکری ہو اور وہ ممیا رہی ہو. قال یا رسول اللہ، عبادہ بن ثابت کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ان ذالک کذالک، کیا اس کا بدلہ یہی دیا جائے گا کہ جو صدقہ زکات کے مال میں بے ایمانی کرتا ہے، کیا اس کا جرم یہی ہے کہ اس کو بدلے میں اس کے کندھے پر اونٹ بٹھایا جائے، یا گائے بٹھائی جائے، یا بکری بٹھائی جائے؟ ان ذالک کذالک، کیا اس خرد برد کا یہی انجام ہوگا؟ قال ای والذی نفسی بیدہ، ہاں عبادہ، اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کا بدلہ، اس خرد برد کا بدلہ یہی ہوگا. قال فوالذی بعثک بالحق لا عمل لک علی شیء ابدا، تو اے اللہ کے نبی، فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا عمل لک علی شیء ابدا، میں آپ کے لیے یہ کام کبھی نہیں کروں گا کہ میں صدقہ و خیرات جمع کروں، اس میں اگر کہیں بھی غلطی ہو گئی اس کا اتنا برا انجام کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کے کندھے پر اونٹ ہو، اس کے گندے پر گائے ہو، بکری ہو جو ڈکار رہی ہو، منوا رہی ہو اور بلبلا رہی ہو. اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے بھی یہ کام کبھی نہیں کروں گا، میں یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا. آج اس دنیا میں لوگ اسے شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ امانت اللہ کی امانت ہے، اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، نہیں اس کا حساب و کتاب رکھتے اور اپنے جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو جمع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ بِرَجَلٍ مُقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَا مَنْ قَامَ بِ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کس مقام پر؟ مقام سمعت و ریا، ریاکاری اور دکھلاوے کے مقام پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی بنتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازی بنتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے متقی بنتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مُقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دکھاوے کی جگہ پر بٹھا دے گا تاکہ لوگ اس کا حشر دیکھیں۔ یہ دنیا میں اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اللہ میدان محشر میں اس کو اس کی سزا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے اونچے مقام پر بٹھائے گا، سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہی مولوی اور متقی، یہ وہی حاجی اور سخی، یہ وہی نیک عمل کرنے والا دنیا میں، کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑا نیک ہے، حقیقت یہ تھی کہ اس سے بڑا ریاکار اور دھوکے باز کوئی نہیں تھا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ المسبلو، وہ آدمی جو جان بوجھ کر اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، والمنان، اور احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور وہ شخص کہ جو اپنی چیزیں، اپنا سامان، وہ دکاندار جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کے ہاں بیچتا ہے، ایسے تین آدمی ہے کہ جن کو قیامت کے دن جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شیخ زان، ایک بوڑھا ہونے کے بعد بدکاری کرنے والا، وملک کذاب، بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، وعائل متکبر، ہے مفلس لیکن تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، بوڑھا ہو کر بدکاری کرے کہ جب اس کے اندر یہ طاقت رہی نہیں، اس دن اس صورت میں عمر کے اس حصے میں بدکاری کرتا ہے، بادشاہ ہے جس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے کوئی چیز مانگتا نہیں، بادشاہ ہونے کے بعد پھر جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح مفلس ہے، غریب ہے لیکن اکڑ ہے، گردن میں سریا ڈرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تین آدمی بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلاثۃ، تین ہے، لا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا نہیں، العاقل والدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والمترجلۃ، اور وہ عورت جو مردوں کی مشاہبت کرتی ہے، والدیوس، اور دیوس بے غیرت، تین آدمی ایسے ہیں، ایک اپنے والدین کا نافرمان، اور ایک وہ عورت جو مردوں کی مشاہبت کرتی ہے، اور ایک وہ شخص جو دیوس ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ شخص ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بنا سنا کر لاتا ہے، لوگ آنکھوں کے ذریعے اس سے بدکاری کرتے ہیں، اس کی بیوی بازار میں شاپنگ کرتی ہے، دکاندار سے ریٹ طے کرتی ہے، اس کی آوازیں سنتی ہے، وہ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، لوگ اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں، اس کی زور کی جھنکار سے لوگوں کے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ وہی دیوس ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ لوگ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی ناک سے بدکاری کر رہے ہیں، اور اس کو غیرت نہیں آتی ہے۔ یہ تین افراد ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن، جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا۔ وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور شخص کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا اے کاش میں دنیا میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتا، يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اے کاش میں فلاں ابن فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اس کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے نہ چلتا، لقد ازلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، لقد ازلني عن الذكر، اس آدمی نے جب میرے پاس اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، وہ ذکر آ گیا، لقد ازلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وہ قرآن آنے کے بعد اس آدمی نے مجھ کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا، وكان الشيطان للانسان خذولا، اللہ کہتا ہے شیطان کا کام ہی انسان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، رسول کہے گا اے اللہ اس میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا کس آدمی کا تذکرہ ہے، وہ آدمی جس نے دنیا میں اپنے رسول کا راستہ اختیار نہ کیا، راستہ اختیار کیا کسی اور کا، اور پھر میدان محشر میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں اس آدمی کے پیچھے نہ لگتا کہ جس آدمی نے قرآن آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا، اور رسول کہے گا اے اللہ یہ میری قوم ہے جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ شخص اللہ نے ایک اور جگہ پر اس کا تذکرہ کیا، یوم تقلب وجوههم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوم تقلب وجوههم فی النار، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر روسٹ کیا جائے گا، ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل، اے اللہ ہم نے اطاعت کی کس کی، سادتنا وكبرانا اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبيل انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، اللہ اگر تو ہمیں اکہرا عذاب دے رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو، ان پیروں اور مولویوں کو جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دینا اور اپنی بڑی لعنت ان پر پھٹکارنا، ولعنهم لعنا كبيرا، اے اللہ ان پر لعنت ہو لیکن بڑی لعنت ہو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا، وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اے اللہ ہمیں دکھا وہ لوگ، اضلونا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے، نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ ان کو ہم اپنے قدموں تلے رون ڈالیں اور ان کو ذلیل و خوار کریں. قرآن مجید نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں پیروی کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے، کن کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اماموں کی، اپنے سرداروں کی، اور کن کی اطاعت نہ کی، اللہ کے نبی کی اور اللہ تعالی کی. اس وقت جس وقت ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت یہ کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. آج اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب لوگ چیخ رہے ہیں، جیسا منہ ویسی چپیڑ، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ہم نے ان کو سکھایا کہ یہ فیصلہ کرو. ہماری فقہ حنفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے آشنا کے ساتھ جا کر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح درست ہے اگر وہ عورت وہ لڑکی بالغ ہے. بالغ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر اپنے دوست یار آشنا سے نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح درست ہے. کس نے لکھا؟ جن کو ہم نے اپنا امام بنایا ان کی فقہ میں یہ قول درج ہے. اللہ جانے آیا کہاں سے ہے، انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا. اب چونکہ عزت کا معاملہ ہے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا، اب لڑکیوں کو اجازت مل گئی، ہم نے لڑکیوں کے کردار کو خراب کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ٹی وی سجا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو وی سی آر دکھاتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر اس قسم کی غلط چیزیں دیکھتی ہیں جن سے ان کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں ان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ ان کو اجازت دے رہی ہے کہ یہاں سے ڈرامے فلمیں دیکھ کر اس کا رد عمل کرنے کے لیے تو اپنے یار کے ساتھ بھاگ جا، اب تجھ کو قانونی تحفظ ہم فراہم کریں گے کہ تیرا نکلنا درست تھا، تیرا نکاح کرنا درست تھا، تیرا ساتھ اس کے اپنے دوست کے رہنا درست تھا، چاہے تو نے اپنے ماں باپ کی عزت اچھالی، تو نے ان کی پگڑی اچھالی، ان کی عزت کو اپنے قدموں تلے رہوں گا، لیکن چونکہ ہم تجھ کو حفاظت دیتے ہیں اس لیے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لوگ کہنے لگے یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے اندر سے آئی، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، ہم نے گھروں کو فحاشی کے اڈے بنا رکھا ہے. یہ جتنے نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ آپ کے گھروں میں ٹی وی نہیں، آپ کی نوجوان بیٹیاں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ فلموں اور ڈرامے نہیں دیکھتی جس میں ان کو طرح طرح سے طریقے سکھلائے جاتے ہیں کہ تم نے اپنے یار کو منانا کیسے ہے، یار کے ساتھ نکلنا کیسے ہے، محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ ٹی وی اور ہم نے سجا کر اپنے گھروں میں رکھا ہوا. دیوس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مولوی ہمیں دیوس کہہ دیتا ہے. ارے دیوس تو آسمان سے اترنے والی نئی نسل ہے، کوئی نئی مخلوق ہے جو اللہ نے اتاری؟ دیوس ہم میں سے ہے کہ جو اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے سامنے یہ فحاشی کے اڈے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو. اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ ٹھیک ہے ڈی ٹی وی پر سبق سیکھا اور اس سبق پر عمل کرنے کے لیے اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب کہتے ہیں سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا. تو نے معاشرتی طور پر بھی سپریم کورٹ کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہم یہاں دکھائیں گے، ہم ان کے اخلاق کو یہاں تباہ کریں گے، اور تم عدالت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ دے دینا کہ اس کا نکلنا درست. اور ہم نے دینی طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا، چاروں مذاہب برحق، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں برحق. اب چاروں جب برحق ہیں، ایک فقہ میں اگر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ لڑکی بالغ ہو اپنے گھر سے نکل جائے، کسی کے ساتھ نکاح کرے، اس کا نکاح درست ہے، اب تجھ کو حدیث اور رسول یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے، فنکاح باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. یہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہمارا جواب یہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے جوتے کی نوک پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولی ہو، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاح ہوا باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. لیکن تجھے بولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو مقلد ہے اپنے امام کا، تیرے امام نے تجھے جکڑ دیا. جب گھر سے عزت اجڑتی ہوئی نظر آئی، اب اس کو حدیث رسول نظر آتی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے یہ نکاح نہیں ہوتا، اب کیا کیے؟ تین طلاقیں دے لیں گے، تین طلاقیں دینے کے بعد اب گھر اجڑ جائے گا، اب مولوی یاد آئے گا، اب حدیث اس کو یاد آئے گی، اہل حدیث کے پاس آئیں گے، اچھا اب بتلاؤ فتویٰ کیا ہے، تین طلاقیں ایک کے تین، اب تو ہے کون؟ جی ہوں تو میں حنفی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حدیث کے مطابق حل ہو. اب جب گھر میں آگ لگی گھر اجڑا، اب تجھے حدیث رسول یاد آئی کہ حدیث میں کیا ہے، باقی نماز، نماز تو جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے ویسے ہی پڑھنی چاہیے. حج پر جا رہا ہے، حج کیسے کرے گا؟ جیسے ہمارے امام نے بتلایا، ہمارے مولویوں نے کتابوں میں لکھا، ہماری فقہ میں آیا. چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم تو حج تو ویسے ہی کریں. تیرا حنفی، حج کا طریقہ حنفی، زکات کے طریقے حنفی، نکاح کے طریقے حنفی، اور جب مصیبت گھر میں پڑ جائے، اب بتاؤ بیٹی گھر سے نکل گئی، فیصلہ کیا کرتے ہو؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ وہی ظالم ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش اتخذت مع رسول سبیلا، میں دنیا میں نبی کا راستہ اختیار کرتا، جو قرآن و حدیث میں آیا اسی کو میں اپنا مذہب بناتا. اے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اس جا علی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث آنے کے بعد اس آدمی نے مجھے صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا. اللہ جواب میں کہتا ہے تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور شیطان تجھے ذلیل و رسوا کرنے کا سبب. اللہ کو کیا کہیں گے؟ انا اتعنا سادتنا وکبرانا فازلونا السبیل. اللہ ہم دنیا میں نمازیں بڑی پڑھتے رہے، نماز پر نماز، تم تو عشاء کی سات رکھتے پڑھتے ہو، ہم ستارہ پڑھتے تھے، ستارہ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، رات کو صبح کو اٹھ کر اشراق بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے، صلاۃ غوثیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کس کی پیروی میں، کس کے طریقے پر؟ وہ بازار سے 2 روپے کی حنفی نماز ملتی تھی، جو کچھ اس میں لکھا ہوتا تھا ہم ادا کرتے تھے. جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر روسٹ کیا جائے گا، پھر یاد آئے گا اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج اس مصیبت میں ہم نہ پھنستے. میرے بھائیوں سوچ لو، ہم ہر جمعے اشارہ کرتے ہیں، آپ کو بتلاتے ہیں، کیا قرآن حدیث ناقص ہے جس کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا قرآن حدیث کے مقابلے میں فقہ اتنی اونچی ہے کہ قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو؟ جیسا کہ نبی کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ ہے میری وہ قوم جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن حدیث ایک طرف، ہم اپنے امام کے پیچھے چلنے والے. کیا قرآن حدیث سے امام کی فقہ اونچی ہو گئی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام ابو حنیفہ کو مقام اور مرتبہ اونچا مل گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رات کو سوتے ہوئے کم از کم سوچا کریں، میں اگر جو حنفی ہوں کیوں؟ میں نے جو قرآن حدیث کے مقابلے میں فقہ حنفی کو ترجیح دی ہے کیوں؟ میں نے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، جو ساری دنیا کے امام ہیں، سارے انبیاء کے خطیب ہیں، مخلوق میں سب سے اونچے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو ان کے باپ آدم بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے جد ابراہیم بھی نہیں پہنچ سکے، میں ان کو آخر کیوں چھوڑوں؟ چھوڑنے کی وجہ کیا؟ نعوذ باللہ کوئی خرابی تھی ان میں؟ کوئی کردار اور اخلاق میں خرابی پیدا ہو گئی تھی؟ کوئی ان کی امانت اور صداقت میں حرف آ گیا تھا؟ کوئی ان کی نبوت کی چادر پر داغ دیکھ لیا تھا؟ کیا نبی کی حدیث میں ایسی حدیث مل گئی تھی جس سے تجھے اعتراض کرنے کا موقع مل گیا ہو کہ دیکھ اللہ کے نبی وہاں کھڑے تھے، اس لیے تو شرم محسوس کرتا ہے اپنے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ آخر رات کی تاریکی میں سوچ، تیرا دل فیصلہ دے گا کہ تیرا راستہ غلط ہے، صحیح راستہ اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن اور حدیث کا. میدان محشر میں قیامت کے دن جا کر پھر اس قسم کے اس قسم کی باتیں کرنا، واویلے کرنا، شور مچانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی وقت ہے اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، کتاب و سنت کو حجت مانو. قرآن اور حدیث ہی امت کے اتفاق کے لیے ایک ہی راہ ہے، دوسری کوئی راہ نہیں. جنت کو جانے کے لیے ایک ہی راہ ہے، قرآن و حدیث کی راہ ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہی راہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے. دوسرا کوئی ایسا راستہ نہیں جو آپ کو جنت میں لے جائے، جہنم سے بچائے، اللہ کے عذاب سے بچائے، آپ کو اس جماعت میں شامل کرے جو جماعت جنتیوں کی جماعت ہو. ایک ہی راہ قرآن اور حدیث، اور قرآن اور حدیث کو اپناتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث سب سے اونچے، آئمہ کی فقہ نیچے، قرآن حدیث سب سے اونچے. کوئی آدمی مجمع میں اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن حدیث کا مقام نیچے ہے، ہمارے امام کی فقہ اوپر ہے. اس کا دل نہیں مانے گا یہ کہنے کے لیے. چاہے جتنا بڑا پاپی مولوی کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہے گا میرے بزرگوں کے اقوال اونچے، میرے امام کی آراء اونچی. بلکہ لازمن عمل چاہے وہ کچھ کرتا رہے، لیکن اس کی زبان سے یہی نکلے گا قرآن حدیث اوپر ہے، باقی ساری دنیا نیچے. سپریم کورٹ نیچے، ہائی کورٹ نیچے، ساری عدالتیں ان کے احکام نیچے، یہ بادشاہ طاغوت نیچے، سارے متکبر نیچے، سردار نیچے، اللہ اس کا رسول، قرآن و حدیث یہ سپریم لا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں. اب لکھنے کو تو ہمارے آئین نے بھی لکھ دیا کہ قرآن حدیث سپریم لا ہے، اس کا مقابلہ کوئی قانون نہیں کر سکتا. لیکن قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے یہ جج اپنی مرضی کرتے ہیں. کرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں، شاباش، ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہمارے امام کی آراء تمہارے ساتھ ہیں. اگر مذہبی لوگوں نے، انتہا پسندوں نے شور مچایا، ہم ان کا منہ بند کر دیں گے. چاروں مرحق سپریم کورٹ نے ایک امام کے قول کے مطابق فیصلہ دیا، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اس لیے اپنے راستے کو درست کرو، قرآن اور حدیث کا راستہ اپناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے، ہمارے لیے جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، سخت ترین جہنم کی وادی سے بچائے. اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ جنت میں نبی کے ساتھ داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ ہم نے بچوں کو عقیدہ سکھانے کے لیے ایک کتاب تقسیم کرنی ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے جز اول. ویسے تو وہ مفت ہے کتاب، لیکن اگر ہم مفت رکھ دیں، کسی آدمی کو ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ کہے گا مفت کا مال ہے، لے جاؤ. اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس کی قیمت 5 روپے رکھ دی ہے. کتاب تو مہنگی چھپی ہے، لیکن ہم نے کہ ضرورت مند اس کو لے، جس کو ضرورت نہیں وہ اس کو نہ لے، کیونکہ 5 روپے جیب سے نکالتے ہوئے ذرا تکلیف ہوتی ہے. مفت تقسیم کرنے کے لیے دوسری ایک کتاب عقیدے کے بارے میں، وہ مفت تقسیم کی جائے گی. اور یہ بچوں کے لیے یہ کتاب ہے، سوال جواب کی صورت میں اپنے بچوں کو یاد کروائیں. ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ ہر جمعے بچوں کو 2 یا 3 سوال دیے جائیں گے، وہ ان کے جوابات لکھ کر 5-10 منٹ کے اندر اندر یہاں کوئی چیز رکھ دی جائے گی جس میں وہ ڈال دیں گے. اگلے جمعے اعلان ہوگا کہ کون سا بچہ فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ اور تھرڈ، یعنی 3 انعام رکھے جائیں گے اور وہ اگلے جمعے اس میں تقسیم کیے جائیں گے. یہ 10-12 سال کے بچوں کے لیے یہ کتاب ہے. بڑوں کے لیے ایک کتاب اور ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے، وہ چار حصوں پر مشتمل ہے، 300 صفحے کی، اس کی قیمت ہم نے 100 روپے رکھی ہے، اور اس پر انعامی رقم جو ہے وہ 25,000 روپے ہے کہ ایک آدمی اگر اس مقابلے میں بیٹھتا ہے تو ان کے درمیان فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان جو انعامات تقسیم کیے جائیں گے وہ تقریباً 25,000 کی مالیت کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہو کہ ہم نے عقیدے کی بات سیکھنی ہے۔ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ ہے کیا، اصل عقیدہ کیا ہے۔ تو شرک سے بچنے کے لیے اور عقیدہ سیکھنے کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے جو آدمی وہ لینا چاہے وہ فارم فل کرے آ کر، اور اس مقابلے کے امتحان کے لیے جس میں اس نے شرکت کر دی ہے، اور کتاب کو خرید لے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں مسجد القدوس میں مدرسہ لڑکوں اور لڑکیوں کا شروع کیا جا رہا ہے۔ اوپر کے پورشن میں لڑکیاں پڑھیں گی اور نیچے کے پورشن میں لڑکے پڑھ رہے ہیں، باقی بھی داخلے ہو رہے ہیں۔ ان کے بات کے لیے، کچن کے لیے، اور اوپر کمروں میں کارپیٹ وغیرہ یا دری وغیرہ ڈالنے کے لیے کچھ اخراجات ہیں۔ جو آدمی اس میں حصہ ڈالنا چاہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، ریت ہیں، صفحے ہیں، مدرسے کے لیے دری ہے، تو آپ لوگ حسب طاقت اس میں حصہ ڈالیں تاکہ یہ مدرسے کا نظام احسن طریقے سے چل سکے۔ خارجیوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ خارجی کون ہے۔ یہ خارجی حضرت علی کے لشکر میں سے ہی، جب حضرت علی نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جنگ بند کروائی، اس وقت یہ لوگ علیحدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت معاویہ بھی کافر ہیں، انہوں نے حکم مان لیا ہے کسی آدمی کو، حالانکہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ ان کی بے وقوفی تھی اس آیت سے استدلال کرنا، حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، اللہ نے دو حکم کے بارے میں، اگر بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہو جائے تو ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے حکم ہو جو فیصلہ کریں، تو حکم انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو علیحدہ ہو گئے، حضرت علی پر انہوں نے حملہ کیا، حضرت علی کو شہید کرنے والے یہی خارجی تھے، اور حضرت علی نے جن لوگوں کو آگ میں جلایا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ علی علی نہیں، علی اللہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، مختار کل ہے، بگڑی بگاڑنے والا ہے، ساری اللہ کی صفات ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا۔ 6 کلموں کی نکاح میں کیا حیثیت ہے؟ حنفیوں کے ہاں کہا جاتا ہے یہ ضروری ہے ورنہ نکاح نہیں ہوتا۔ 6 کلموں کی کوئی حیثیت نہیں، کلمہ ایک، یہ 6 کلمے ہم نے بنا رکھے ہیں، دعاؤں کو کلمے بنا لیے ہیں، اور چونکہ مولوی نے نکاح کے موقع پر پیسے تو لینے ہی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کوئی ایسی وہ جنتر منتر پڑھو تاکہ عام آدمی کو وہ نہ آئے، اور ہمیں چونکہ وہ آئے اس لیے ہم اس کو پڑھائیں، اور بیٹا پیچھے پیچھے پڑھتا رہے، خود تو پڑھ نہیں سکتا، اس لیے لوگوں کو بھی پتا لگے گا مولوی جو پیسے لے رہا ہے نکاح کرنے کے، کچھ اس نے کیا ہے نا، بغیر کیے تو نہیں لے رہا، 6 کلمے مولوی کو ہی آتے ہیں، اوروں کو تو آتے نہیں، اس لیے مولوی نے اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے یہ کلمے نکاح سے پہلے 6 کلمے رکھ دیے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو مختلف موقعوں پر کی جاتی ہیں، نکاح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عورتیں جو سونا استعمال کرتی ہیں کیا اس پر بھی زکات دینی چاہیے؟ وضو کے بعد انگلیاں چٹخانا چاہیے یا نہیں؟ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اگر وہ نصاب کو 7.5 تولے یا اس سے زائد ہے تو ان کو اس پر زکات دینی چاہیے؟ یہ مسئلہ غلط ہے کہ چلو جی اس کی زکات گھس جاتا ہے سونا تو زکات خود بخود ادا ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ زکات ادا کرنی چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر چٹخانا یہ صحیح نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کی زکات کس حساب سے دینی چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیونکہ شیخ علاء الدین صاحب اپنی کتاب میں ثابت کر رہے ہیں کہ سونے چاندی کی زکات سونے اور چاندی میں ادا کرنی چاہیے، وغیرہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ یہ ویسے ہی زیادتی ہے کہ عورت اپنا ہار لے جائے سنار کے پاس یا اس کا شوہر لے جائے اور کہے اس میں سے، اس زیور میں سے ایک کڑی کاٹ لو، چاہے یہ ٹیڑھا ہو جائے، ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں نے اس زیور میں سے ہی زکات دینی ہے، یہ بیوقوفی ہے، صحیح بات نہیں۔ پیسوں سے زکات دی جا سکتی ہے، اور اس کا نصاب سونا 7.5 تولے ہو اور 40 تولے چاندی، اگر 52 تولے اگر چاندی ہے تو اس پر زکات ہوگی۔ حنفی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے احادیث کی تشریح کی ہے، کون سی حدیث کی تشریح کی ہے؟ امام صاحب نے فرما دیا تھا جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. اس کا معنی یہ تھا کہ امام صاحب کو پتا تھا کہ حدیث میرے قول کے خلاف بھی آ سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس حدیث کا قابل علم نہیں تھا. اپنے اجتہاد سے مسئلہ جب حدیث نہ ملتی تھی بتلا دیتے تھے, لیکن کہہ دیتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. اترو کو قولی بھی خبر رسول اللہ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا.
وہ کہہ بھی گئے کہ میری بات کو چھوڑ دینا, لیکن ہم ایسے پکے کہ تیری بات نہیں چھوڑیں گے, چاہے تو کہہ بھی گیا ہو
لیکن نبی کے مقابلے میں تیری بات کو اونچا کریں گے, نبی کی بات کو گرا دیں گے. اس لیے لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. کیوں؟
اجی ہمارے امام نے تو کی نہیں, ہم کیوں کریں؟ نبی کی سنت ہے, ٹھیک ہے, لیکن چاروں پر حق ہے کسی امام کی تقلید کرنی ہے.
اگر ہمارے امام نے نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ ضروری کرنا ہے, کوئی فرض ہو گئی ہے.
اس لیے نبی کی حدیث کو نیچے کر دیں گے, اپنے امام کے قول کو ترجیح دے دیں گے.
تو جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے ثابت ہے, وہ چونکہ حدیث ہے, حدیث کو ماننا ہے مسلمان پر فرض ہے,
تو ماننی ہی ماننی ہے. اور جہاں ان کی بات حدیث سے ٹکرا جائے, امام صاحب خود کہتے ہیں میری بات کو چھوڑ دینا, لیکن ہم ایسے پکے کہ نہیں تیری بات کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے.
امام کی بھی مخالفت, نبی کی بھی مخالفت, صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. ہاں جہاں مرفوع حدیث نہ ملے,
یعنی کوئی ایسا عمل
جس کے بارے میں حدیث خاموش ہو, اگر صحابی کوئی بات کہیں تو صحابی کی وہ بات ماننا چاہیے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا کہ بالغ عورت ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ سے جا کے پوچھیں کہ کیوں کیا. ہماری نظر میں یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ملک حنفیوں کا ہے, یہاں اکثریت حنفیوں کی ہے, اور چونکہ یہاں جب ضیاء الحق نے غلطی سے کہہ دیا کہ یہاں شریعت آنی چاہیے, تو سارے مولویوں نے اکٹھے ہو کر کہہ دیا کہ یہاں اکثریت حنفیوں کی ہے, اس لیے فقہ حنفی آئے. اور اشیو تمہاری فقہ اس لیے تو نہیں آ سکتی کہ ایران میں تمہاری اکثریت ہے, تم نے وہاں فقہ جعفریہ بنا رکھی ہے,
اب یہاں حنفی ہے اس لیے ہم فقہ حنفی پر عمل کریں گے.
تو سپریم کورٹ نے دیکھا کہ حنفیوں کا ملک حنفیوں کی اکثریت مساجد
ان کی زیادہ, مولوی ان کے زیادہ, مشائخ ان کے زیادہ, لہذا
ان کی فقہ کے مطابق فیصلہ کر دو. اگر کسی نے پوچھا بھی تو کہہ دے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسے ہی فرمایا تھا.
یہ ڈائریکشن ان کو باہر سے ملی ہو یا جہاں سے بھی ملی ہو, پیسہ یورپ سے آیا ہو یا امریکہ سے آیا ہو, ایجنسی لوگوں نے ان کو,
یہ جو یہاں مختلف ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں انہوں نے ان کو خریدا ہو یا نہ خریدا ہو, ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے یہ فیصلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے, نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہے, اور جو فیصلہ نبی کی حدیث سے ٹکرائے چاہے وہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو, ہم نہیں مانتے اس کو. حج کے دوران مرد حضرات عورتوں کی طرح سر کے تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں, جبکہ حکم سر موڑنے کا ہے, کیا تھوڑے بال کاٹنے سے بھی عمل ہو جاتا ہے؟ اگر بال تھوڑے تھوڑے ساری جگہ سے کٹوائے جائے, برابر کروائے جائے تو صحیح ہے, یہ نہیں کہ کینچی لے کر تھوڑے سے ادھر سے تھوڑے سے ادھر سے, یہ کٹوانا صحیح نہیں ہے. نماز ظہر میں فرض نماز سے پہلے کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے؟ نماز ظہر سے فرض نماز سے پہلے دو بھی ثابت ہے اور چار بھی. نماز وتر میں قنوت کے دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے, دونوں طریقے صحیح ہیں. اگر کسی مسجد کے ارد گرد قبرستان ہو تو کیا وہاں پر نماز ہو جائے گی؟ اگر قبرستان مسجد قبرستان کے لیے بنی ہے, قبر کے لیے بنی ہے, تو وہاں نماز نہیں. لیکن اگر قبرستان دور ہے اور مسجد علیحدہ بنی ہے, اس کا قبرستان سے تعلق نہیں, تو نماز ہو جائے گی. عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنے ماہ ہے, اور دوران عدت وہ کسی رشتے دار کے جا کر رات رہ سکتی ہے؟ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن عدت گزارے, لیکن رہے خاوند کے گھر میں. کیا کسی انسان کو جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کو جنات ہیں اور وہ اسے تنگ کرتے ہیں. ہاں اس قسم کی شرارت جن کرتے ہیں تو اس کا علاج مختلف صورتوں میں ہے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ صورتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.